بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان الفاظ میں رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت یغنیکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء ینظر اللہ الى تنافسکم فیہ فیباہی بکم ملائکتہ فأر اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ. تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے, تمہاری بخشش فرماتا ہے, تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے. پس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالی کو بھلائی دکھاؤ, یعنی نیکیوں میں آگے بڑھو. بے شک وہ شخص نہایت بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا. تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یہ فائدہ ہم اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہم ذہنی طور پر, عملی طور پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی تیاری بھی کریں. تو ابتدائے رمضان کے موقع پر یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم ایک بار پھر رمضان کی یادوں کو دہرا لیں اور اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو اپنے سامنے رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو رمضان اور اس میں کرنے والے کاموں کے بارے میں کچھ اس انداز سے نصیحتیں فرمائی. یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ. اے لوگو, تم پر ایک بڑے مرتبے والے مہینے نے سایہ کیا ہے, وہ بہت برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار رات سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس نفل کا ثواب اتنا عطا کرتے ہیں جتنا دوسرے مہینے کے فرض کا ثواب ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینے کے 70 فرائض کے برابر اجر عطا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غمخاری کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ انسان روزی کی حالت میں خود بھوک پیاس محسوس کرتا ہے تو اسے ان لوگوں کی بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے جو اپنی روزی پوری طرح کما نہیں سکتے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے سے قاصر ہیں، لہذا انسان کی توجہ خود بخود ان کی طرف جاتی ہے۔ پھر فرمایا، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اس مہینے میں مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، اس کو افطار کرایا، کانا لہو مغفرت لذنوبہ، تو یہ افطاری اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، یعنی روزہ رکھنے کے علاوہ روزہ افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے کہ اس سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہوگی، وعتق رقبتہ من النار، اور یہ افطاری اس کی گردن کو آگ سے رہا کرانے کا ذریعہ بنے گی، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَسَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا، یعنی افطار کرانے والے کو افطار روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرانے کی یہ فضیلت بیان فرما رہے تھے تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگ اتنی چیزیں نہیں پاتے کہ دوسروں کا روزہ بھی افطار کرا سکے، یعنی ہمارے پاس تو بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کریں، دوسروں کو کیسے افطار کرائیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جو کسی کا روزہ لسی کے گھونٹ سے یا پانی کے گھونٹ سے افطار کراتا ہے، یا پھر کھجور کے ایک ٹکڑے سے، یعنی ضروری نہیں کہ کسی بہت بڑی دعوت کا ہی اہتمام کیا جائے، معمولی چیز کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اسے اللہ تعالی میرے حوض یعنی حوض کوثر سے سیراب کرے گا، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت بھرا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانہ حصہ بخشش والا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ آگ سے رہائی کا حصہ ہے، یعنی اس میں مومن کی گردن آگ سے رہا کر دی جاتی ہے اس کی عبادت آہوزاری اور اللہ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ تلقین بھی فرمائی کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لے گا، یعنی تھوڑی خدمت لے گا، اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ گویا غمخاری کے اس مہینے میں غمخاری صرف باہر کے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے گھر کے خادموں اور نوکروں کے ساتھ بھی، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی خیر و بھلائی کے مستحق اس کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو گویا رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ مہینہ جسے شہر مبارکن کہا گیا، مبارک مہینہ، شہر عظیمن کہا گیا، عظیم مہینہ، جسے شہر برکہ کہا گیا، برکت والا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، شہر المواسات، باہم ہمدردی اور غمخاری کرنے کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، آگ سے نجات اور رہائی کا مہینہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے ہم میں سے کوئی بھی غافل نہیں ہو سکتا اور غافل ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمتیں عام ہیں۔ محروم القسمت ہے وہ شخص جو اس مہینے کی خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس نے اس مہینے میں بھی اللہ تعالی کی طرف توجہ نہ کی اور نیکی کے اس موسم بہار سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے سے ہم کس کس طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خصوصی طور پر ہمیں کون سے کام ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اس مہینے سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق ادا کرنا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی اور بے شمار دیگر نعمتیں عطا کی، ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کے حقوق ادا کریں، اور دوسری طرف ان انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے جن انسانوں کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دن رات رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے، اور دوسری طرف اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کے ساتھ پیش آئے۔ جو انسان ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے، وہی انسان دراصل ایک اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بھی اس کی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلے حقوق اللہ، اللہ تعالی کے حقوق، اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں نمبر ون نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جس میں انسان پاک صاف ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں فرض نماز کے علاوہ خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام ضروری ہے، جن میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا پھر تہجد کی شکل میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنا حساب کرتے ہوئے اور اللہ تعالی سے اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا، اللہ تعالی اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی نماز، نفل نماز، اس کا خاص اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ روزے اور نماز کے علاوہ خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، لہذا قرآن پاک سے مختلف طریقے پر آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، مثلا تلاوت کے ذریعے، رات کو تراویح میں سن کر، یعنی آپ ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں جہاں کوئی اچھا قاری خوبصورت انداز میں قرات کرتا ہو، یعنی خود تلاوت کے علاوہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے، اور خصوصاً نماز کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا عام قرات سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قیام کی حالت میں پڑھا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے تلاوت اجر کی خاطر اور ثواب کی خاطر کرنے کے علاوہ، برکت کی خاطر کرنے کے علاوہ، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ مبارکن لیتدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ ایک گائیڈ بک ہے۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور علم کا سیکھنا سکھانا بہترین عبادت ہے، کیونکہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو روزے کی حالت میں جہاں آپ عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہاں افضل ترین عبادت قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ لہٰذا جو لوگ قرآن جانتے ہیں یعنی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مفہوم جانتے ہیں، وہ ایسی مجلسیں قائم کریں کہ جس میں دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکیں، اور اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ خاص طور پر ایسے علماء اور ایسے لوگوں کے حلقوں میں حاضر ہوں اور وہاں قرآن سیکھے تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن کی خیر و برکت نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس رحمت اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور رمضان المبارک قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے خصوصی طور پر گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو، اہل خانہ سب کو افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان برکت کے لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، یعنی بہت سارے مواقع آپ کو رمضان میں ایسے ملیں گے جو دعا کی قبولیت کے ہوں گے، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے اور خوب خوب دعائیں کیجئے، اور اس میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خوب خوب دعائیں کیجئے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے، اور ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنا جو ہے وہ بھی ایک قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ پھر نماز، تلاوت، دعا، ان چیزوں کے علاوہ صدقہ خیرات کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے جو صاحب نصاب لوگ ہیں تو وہ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ادائیگی کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے، یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مالدار لوگ اپنے مال میں سے صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں تو اس ملک میں کوئی غریب نظر نہ آئے۔ یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے مالدار لوگوں کے مال کے اندر رکھ دیا ہے، اب ان کی آزمائش ہے کہ وہ اس حق کو حقداروں کی طرف لوٹاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید بھی سنائی گئی کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، لہذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر حیثیت ہو، توفیق ہو تو رمضان میں اگر عمرہ کیا جائے تو وہ بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا، یعنی جیسے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حج ادا کر رہا ہو، یعنی اتنا اجر و ثواب کا کام بتایا۔ پھر اسی طرح آخری عشرے کو خصوصی طور پر عبادت میں گزاریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جہاں عبادت کرتے، یعنی پہلے دو عشروں میں، وہاں خاص طور پر آخری عشرے میں خوب خوب عبادت کرتے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، کیونکہ اس آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی، اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ لہذا اس رات کی خاص طور پر تلاش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں جو بھی شخص اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اگر توفیق ہو تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں پچھلے گناہوں کے کفارے کی توفیق عطا کر دے. اگر آپ میں سے کوئی آج کی اس ٹاک کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے تو یو آر ویلکم. جی
ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں دو بنیادی چیزیں جو بہت اہم ہیں، وہ ان میں سے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، ان دونوں میں توازن کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان ایک طرف ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی طرف آپ کچھ وضاحت کریں گے؟
حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، یعنی نماز روزے سے غفلت برتتا ہے اور صرف انسانوں کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی کافی نہیں، کیونکہ جس کے ہم پر احسانات ہیں ہم نے اسی کا احسان نہیں مانا، تو دوسرے انسانوں پر احسان کرنا پھر کافی نہیں. اور کچھ لوگ ایسا ہیں کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن حقوق العباد سے غفلت اختیار کرتے ہیں. تو ان دونوں میں توازن کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت احسان فرمایا کہ ہماری عبادات کے اوقات مقرر کر دیے. مثلا نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، روزے کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو بہت کم ہم پہ رکھے. دن میں پانچ اوقات میں نماز جو پڑھنا ہوتی ہے وہ ان کے اوقات اس مناسب طریقے سے رکھے گئے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی بوجھ نہیں ہے. دن کا ایک بڑا حصہ صبح کا وقت کام کے لیے رکھا گیا، شام میں نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں، لیکن اس میں بھی ادائیگی کچھ مشکل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز انسان کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے، قوت دیتی ہے، اور اس کو مزید تیار کرتی ہے کہ وہ حقوق العباد کو اچھی طرح ادا کر سکے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے. اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد انسان اپنے ذہن میں حقوق العباد کی فہرست رکھے، اس میں ان تمام افراد کی طرف توجہ رکھے جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور ان کے لیے بھی اوقات مقرر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہر انسان کے پاس کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ اپنے رب سے بات کرے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ انسانوں کے حقوق ادا کرے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جس میں وہ سیکھنے سکھانے کا کام کرے. تو بہرحال ہمیں ان دونوں طرف اکولی توجہ دینا ہوگی اور ان کے اوقات کی پابندی کرنا ہوگی. ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب، روزے کے دو چیزیں بہت اہم ہیں، سحری کھانا اور افطار کرنا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارا ٹرینڈ جو ہے افطار کی طرف زیادہ جاتا ہے، اس کے اہتمام میں. کچھ سحری کی فضیلت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے؟
جی، یہ آپ نے درست فرمایا کہ عموماً ہمارے ہاں افطار کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے لیکن سحری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. آپ نے فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کرنا بابرکت ہے، سحور میں برکت ہے. اور پھر ویسے بھی دیکھیے کہ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اہل ایمان کی خصوصی صفت بتائی گئی، وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس وقت انسان اگر سحری کی تیاری کے لیے اٹھتا ہے اور ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، مثلا آپ کھانا لگا رہے ہیں، آپ برتن اٹھا رہے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں، کسی بھی طرح ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں اور خصوصاً استغفار کر سکتے ہیں، تو وہ موقع اور وقت جو ہے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے. اور سحری کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس روزے کے جو بغیر سحری کے رکھا جائے.
میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں تھا کہ رمضان میں زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں اس کو رمضان کے مہینے میں حساب کر کے پورے سال میں رفتہ رفتہ اسپینڈ کر سکتے ہیں، یا رمضان کے مہینے میں ہی پورا نکال دینی چاہیے؟
بنیادی طور پر تو آپ زکوٰۃ اس وقت نکالیں گے جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا، یعنی ہجری کیلنڈر کے مطابق. مثلا اگر آپ نے محرم میں کچھ سونا خریدا جو کہ نصاب کی حد کو پہنچتا تھا، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ اگلے سال محرم کی اس تاریخ کو ڈیو ہو جائے گی، یعنی آپ کو ادا کرنا ہوگی. اب ضروری نہیں کہ آپ رمضان تک آٹھ نو مہینے انتظار کریں اور زکوٰۃ روک کے بیٹھے رہیں، اور پھر آپ رمضان میں بھی پوری نہیں ادا کریں اور پھر سال بھر تھوڑی تھوڑی ادا کریں، تو یہ بات درست نہ ہوگی. اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب سال پورا ہو تو آپ زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مال اگر آپ کے مال میں شامل ہوا تو آپ کے مال کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل مال کی صفائی اور تطہیر کا ذریعہ ہے. اس کے لیے آپ ان ایڈوانس، یعنی مثلا آپ کی اگر زکوٰۃ محرم میں ڈیو ہے اور آپ اگلے محرم تک سال میں پہلے ہی تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سال بھر گزر جائے اور لوگوں کا پیسہ آپ کے مال میں باقی رہے اور آپ رمضان کا انتظار کرتے رہے، تو صورت میں یہ درست نہ ہوگا. ہاں یہ ہے کہ آپ رمضان میں ان ایڈوانس زکات دے دیں اور محرم میں جب آپ کی ڈیو ہو تو اس وقت تک آپ اپنے فریضے سے فارغ ہو چکے ہوں، تو ایسا کیا جا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.